الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم قابل ست تکریم اساتین علم و فضل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں کس عبارت میں ہم رب کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی انسانیت میں سے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر اس بابرکت محفل اور اس نورانی اور پر اور روحانی مجلس میں دیر تک بیٹھ کر اس کے کلام کو سننے کی توفیق سے نوازا ہے. یہ در حقیقت ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یہی وہ ساعات ہیں اور یہی وہ مجالس ہوا کرتی ہیں کہ رب کریم کے یہاں ان میں سے کسی ایک کو اگر شرف قبول حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوتا ہے. ہم یہاں کے ارباب انتظام اور حضرات اساتذہ کرام کے دلی ممنون ہیں, شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کے لیے ہمیں یاد فرمایا جس میں ہماری عزیز اپنے سال بھر کی کاوشوں کا نمونہ پیش کر رہے تھے اور نمونہ بھی بہت ہی کامیاب انداز میں پیش کر رہے تھے. میرے عزیزوں, مدارس اسلامیہ یہ در حقیقت علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور اس کی تحقیق کے لیے اصل مراکز ہیں. عام امت قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت میں بھی اس کے جو آداب ہیں اس کو بجا لانے کی مکلف ہے, لیکن ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ عام امت کے لیے قرآن کریم کی تصحیح اور اس کے تلفظ کی صحت کا جو خیال اور اس کی جو رعایت اس کی ان کے ذمے میں ہیں وہ بقدر ضرورت ہے. لیکن ہماری اور آپ کی مسئولیت یہ ہے کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان بابرکت نے الفاظ قرآنی کو جس کمال کے ساتھ, جس مہارت کے ساتھ, جس نفاست کے ساتھ اور جس نزاکت کے ساتھ ادا فرمایا ہے, ان ساری نزاکتوں نفاستوں کے ساتھ اور معیار کی اسی بلندی کے ساتھ الفاظ قرآنی اور اس کے تلفظ کی حفاظت کے ہم اور آپ مکلف. اس وجہ سے یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں کہ ایک بچہ جب کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے وہ اپنے اساتذہ کے یہاں حاضر ہوتا تو استاذ حروف تہجی سے پہلے اس کی زبان کو ٹھیک فرماتے ہیں، اس کو حروف تہجی کہلواتے ہیں، اور منشا یہ ہوتا ہے کہ مفردات میں حروف تہجی کی مشق کی وجہ سے اس کے لیے مرکبات میں قرآن کریم کے الفاظ کی صحیح ادا آسان ہو جاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مفردات میں مشق کریں تو پورا کان بن کر استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے بھائیوں، یہ دور دراصل ملاوٹ کا دور ہے، اور ہم آپ اس سے واقف ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر اس کی صورت اصلی یا خالص انداز میں تلاشنا ہو تو فی زمانے نہ مشکل، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. چونکہ یہ دور ملاوٹ کا ہے تو اس دور سے ہم اور آپ متاثر ہیں، اور ہمیں اس کا احساس ہے، آپ بھی اس کا تجربہ رکھتے ہوں گے کہ طلبہ عزیز اپنے استاد محترم کی ادا کا کچھ فیصد حصہ، 60%، 70%، 55% حصے کی نقل اتارتے ہیں، اور باقی حصے کی نقل سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ حروف قرآنیہ کی صحت جو ہمارے آپ کے ذمے میں ہیں، اتنی نقل اتارنے سے ہم میں کا کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اور آپ بکمال ہی، اور بکمال ہی کیا ہوتا ہے، جن کو ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، عبارت کتب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ آپ کی ادائیں محفوظ ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ پورا کان بن کر، چونکہ تجوید میں پہلا کام یا پہلی ضرورت ہوتی ہے کان کی، اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے زبان کی، منہ کی. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا انما الاداء باستماعی اذان، ادا اسی طرح بنتی ہے. شاگرد اپنے استاذ کو پہلے سنتا ہے، سننے کے بعد اس ادا کو دماغ میں محفوظ کرتا ہے، اور پھر اسی محفوظ ادا پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کرتا ہے، استاذ کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. ہم آپ عزیزوں سے اس کی گزارش کریں گے کہ بھائیو، تحسین قرآن بے شک مرغوب اور مستحسن ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اور اس سے پہلے جس کی ضرورت ہے وہ ہے تلفظ اور ادا کو بنانے کی. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمال القرآن میں ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن کریم کہلوا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا. آپ استاد اور شاگرد دونوں کو سننے ہیں، اور سننے کے بعد تشریف لے جاتے ہوئے یہ تلقین فرما رہے ہیں، یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ قوم لسانہ ثم علم، کہ آپ کا جو شاگرد ہے وہ آپ کے بتلائے کے مطابق تلفظ نہیں کر پا رہا ہے، تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، لہذا اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کو ابھی آپ روک لیں یا آگے تلاوت نہیں کریں گے، پہلے ان کی زبان کو ٹھیک کرائیے. قوم لسانہ ثم علم، دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجیہ فرما سکتے تھے کہ یہ بیچارہ مبتدی ہے، اگر اس کو آج ہی روکا ٹوکا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہ اس کے حوصلے پست ہو جائے اور یہ کل سے آنا چھوڑ دیں، لیکن سردار نے اس کو روانی سمجھا اور فرمایا کہ ایسے نہیں، ان کو آگے پڑھانا روک لیں، پہلے ان کی زبان ٹھیک کریں، ان کی زبان موٹی ہے، اس کی گھسائی کی ضرورت ہے، قوم لسانہ ثم علم۔ آگے فرمائے فوالذی نزلہ لم یرحم فی، کہ وہ ذات جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اس نے اس کی تلاوت میں اس کا پورا اہتمام کیا کہ کسی طرح کی کوئی کمی اور کسر رہنے نہ پائے۔ وللذی نزل بہ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم لے کر تشریف لائے اور آپ نے بھی قرآن کریم کے الفاظ کے تلفظ کے باب میں ایسا اہتمام فرمایا کہ کسی طرح کی کوئی کمی رہنے نہ پائے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے وللذی نزل علیہ، اور جس ذات بابرکت پر قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اس ذات بابرکت نے بھی اس کا اہتمام فرمایا، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے کیا فرمایا ان علینا جمعہ، اس کے بعد وقرآن، صرف جمعہ پر اکتفا نہیں فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت اپنی زبان کو جو حرکت دیا جائے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت ذہن سے نکل جائے، کوئی لفظ نکل جائے، اس لیے آپ تحفیظ کے طور پر، یاد رکھنے کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چپکے سے تلاوت فرمائے، اس کے اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے ان علینا جمع کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقرآن بھی، اور لکھا لوگوں نے کہ وہ قرآن کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا فکر آپ کو دامن گیر تھا، وہاں الفاظ کے تلفظ کا فکر بھی آپ کو دامن گیر تھا، اور ان دونوں بات میں آپ کو اطمینان دلانے کے لیے دو لفظ قرآن کریم لا ان علینا جمعہ و قرآن۔ اس لیے میرا عزیز ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے تلفظ کو پورے طور پر نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے تلفظ کے نکھارنے اور سنوارنے کی ایک عمر ہوا کرتی ہے، 14 سال، 15 سال، 20 سال، 21-22 سال، بس اس کے بعد تلفظ نکھر نہیں سکتا ہے۔ اگر اتنی عمر میں کسی نے اپنے تلفظ میں کمال کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے زندگی بھر وہ چاہے کتنی مشق کرتا رہے گا لیکن بہت کم امید ہے کہ اس کی ادا 100% صحیح ہو جائے اور کمال کو پہنچ جائے۔ آپ جس عمر میں یہاں تشریف لائے ہیں یہ آپ کے تلفظ کے بننے کی بہترین عمر ہے، اس کی قدر پہچانیے، ان اساتذہ کرام کی قدر پہچانیے، کیسے جذبے کے ساتھ ایک کتنی بڑی دولت سے آپ کو سرفراز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حضرات اساتذہ کرام کی خدمت میں جب ہم پہنچیں پورا کام بن کر، جب ہم خود مشق کریں تو اپنی مشق کا پورا جائزہ رکھیں، دل و دماغ اپنی آواز پر 100% رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دل لگی کے لیے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، ایسا نہیں، یہ ہمارے آپ کے سیکھنے کے لیے، اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ ہم پورا کام بن کر استاذ محترم کی خدمت میں پہنچیں، ان کے بتلائے کو جب مشق کرنے بیٹھیں اس وقت بھی اپنی آواز اپنی ادا پر پورا کام رکھیں۔ دیکھیے قاری جو ہے وہ بہت حساس ہوا کرتا ہے اور جب تک اس کے حس میں تیزی نہیں ہے وہ ماہر فن نہیں ہو سکتا، وجدان اس کا کامل درجے کا ہونا چاہیے کہ ایک باریک سے باریک چیز اگر کسی ادا میں پائی جاتی ہے اس کا کان محسوس کر لینا چاہیے، اگر اس کی شنوائی میں موٹاپا ہے اور اگر اس کا حس موٹا ہے وہ موٹی سے موٹی غلطی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ دنیا میں کبھی قاری نہیں ہو سکتا۔ یہ مجمد نہیں ہو سکتا ہے. مجمد کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا حس تیز, اس کا وجدان ایسا ہو کہ باریک سے باریک چیز ہوتی ہے وہ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے, وہ اس کو سمجھ لیتا ہے, وہ پا لیتا ہے, تو اس کی اصلاح کی کوشش کر. ابھی ہم آتے ہوئے اپنے رفقا سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے آبا دیکھیے, ان کا وجدان دیکھیے, ان کا حس دیکھیے. امام خلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے لوگ واقف ہیں. ہمارے فارسی اول کا بچہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مخارج کی تعداد کا جو اختلاف ہے اس میں 17 والا قول امام خلیل ابن احمد رحمت اللہ علیہ کا ہے, یہ فن کے موجود اور بہت سے فنون کے موجود ہیں. علم عروض یہ جو شعر و شاعری ہے اس میں جو اوزان ہیں اس کی تخلیق آپ ہی نے فرمائی. بہرحال امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے وجدان سے متعلق ہم اپنے رفقا کو سنا رہے تھے کہ دیکھیں یہ قرآن کیسا وجدان رکھتے تھے, کیا ان کا ذوق تھا, ان کا حس کیسے بیدار تھا. کہ ان کے زمانے میں ایک حکیم اور طبیب تھا, آنکھوں کے ایک خاص مرض کا وہ علاج کرتا تھا, ایک نسخہ بناتا, اور جب بھی وہ مرض کسی کو لاحق ہوتا, آنکھ کی پریشانی میں دکھ میں کوئی مبتلا ہوتا, اس کو وہ نسخہ دیا جاتا, اس سے استعمال کروایا جاتا, وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اتفاق کی بات تھی کہ طبیب انتقال کر گئے, حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا, آنکھوں کی تکلیف کے لوگ اس نسخے کی تلاش میں رہے, حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑے امام ہیں, بڑے عالم ہیں, ان کے یہاں شاید نسخہ مل جائے گا, تو یہ ان کے یہاں پہنچے. امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے درخواست کی, کہا بھائی ہم تو ایسا نسخہ نہیں جانتے, یہ تو طبیب کا کام ہوتا ہے, حکیم کا کام ہوتا ہے, کہا پھر بھی کام کیجیے, حکیم صاحب کے گھر جائیے, ہو سکتا ہے جو نسخہ وہ تیار کر کے مریض سے استعمال کروا رہے تھے شاید کسی پرچی میں انہوں نے نسخہ لکھ رکھا ہوگا, تو لے آئیے, نسخے کو دیکھ کر ہم وہ سارے اجزاء منگوا کے بنا سکتے ہیں. لوگ گئے, جس کو ہم آپ پرسکرپشن کہتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں, وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے دوائی یہ, تو گئے کئی پرچی کا پتہ نہیں لگا, لوگ ویسے ہی نامراد لوٹے. امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کوئی پرچی وہاں نہیں مل رہی, کہا اچھا کئی کام کیجیے. وہ طبیب اور حکیم نسخہ جس برتن میں بنایا کرتے تھے ان کے گھر والوں سے پوچھے کہ وہ برتن ہے, گئے معلوم کیا تو کہا وہ برتن موجود, کہا برتن لے آئیں, برتن لائیں. دیکھیے امام کا وجدان دیکھیے, ذوق دیکھیے, ان کا حس دیکھیے. برتن آیا, آپ اس کو سونگ رہے ہیں, خوب سونگنے کے بعد یہ کہا کہ ہاں نسخے میں جو اجزاء ہیں, جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس کا استعمال ہوا, ان میں کی ایک تو یہ, اس کو الگ سے کاغذ میں لکھ لیا, پھر سونگتے ہیں, پھر ایک چیز کو محسوس فرمایا اس کو لکھا. بار بار سونگنے پر 15 اجزاء, اس نسخے کے 15 اجزاء آپ نکالتے ہیں, اور کہا کہ ہاں اس سے یہ نسخہ بنا ہوا ہے, اور پھر بازار سے ان 15 اجزاء کو منگوایا گیا, اور منگوانے کے بعد نسخہ بنایا گیا, بنانے کے بعد مریضوں سے استعمال کروایا گیا, اور اللہ تعالی نے ان کو شفا دی. حس تو دیکھیں سن کر قاری ایسا حساس ہوا کرتا ہے. پھر لکھا ہے کہ کچھ روز گزرنے پر جب حکیم صاحب کے کتب خانے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے پرچی ملائی, دیکھا تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو 15 اجزاء نکالے تھے سونگ سونگ کر, وہ تو تھے ہی, ایک اور تھا, 16 اجزاء کل ملا کر تھے, اور امام نے صرف سونگ کر ان میں سے 15 نکال لیے تھے. ہم آپ بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے قاری جمعیت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مشق کے لیے بیٹھے استاذ کے یہاں مشق کرنے جائے کچھ سیکھنے جائے تو پوری حضوری دماغ کے ساتھ جائے گا. جب تک ہم اور آپ اس حضوری دماغ کے ساتھ کام نہیں کریں گے وہ ادائیں جو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی تھی ان کی پوری طور پر ہم اور آپ حفاظت نہیں کر پائیں. اسی وجہ سے آج دیکھیے مثلا ایک حرف ہے سو, ہمارے یہاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں سو, دیکھیں سو اور اس کو پڑھتے ہیں سو, بالکل غلط. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے اگر اسی سو کی ادا رکھنے والا تھوڑا سا اچھا لہجہ بنا لیتا ہے تو لوگ اس کو داد تحسین دیتے ہیں, کوئی ماشاء اللہ کہتا ہے, کوئی سبحان اللہ کہتا ہے, ذوق کی بات ہے. میرے بھائیوں ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ میں عوام میں بہت بڑا فرق ہے. ارباب مدارس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان اداؤں کو 100% ہم اور آپ محفوظ رکھیں. یہ امانتیں ہیں جو ہمارے اسلاف ہمارے حوالے کر کے تشریف لے گئے ہیں. ان امانتوں کے ساتھ پوری امانت داری کا خیال ضروری ہے. تو پہلے تلفظ بنتا ہے, تلفظ بن جانے کے بعد پھر اپنے آپ کو مشق کے سانچے میں اور لہجوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اگر تلفظ کے بعد میں اس تیمس سے کام نہیں لیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبارت کتب کچھ ہیں اور ہماری تلاوت کچھ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں قسم قسم کے لہجے آ رہے ہیں. وہ جو پرانے لہجے تھے یوں سمجھیے لہجوں کی روح تو وہی ہے لیکن اس کی باڈی جو ہے وہ الگ الگ بنا کے پیش کی جا رہی ہے. روح تو وہی لیکن مارکیٹ میں الگ الگ لہجے لائے جا رہے ہیں. میرے بچوں اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کو دھیان میں رکھیے کہ ایسے لہجوں کی آڑ میں چور دروازے سے بہت سی چیزوں کو داخل کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارا قاری یا جن سیڑھیوں کو ہم سنتے ہیں جن قراء کو ہم سنتے ہیں وہ جب کسی موقع پر مد عارض کے موقع میں جب جا کے وقف کرتا ہے اس میں ایک لہجہ بنانا ہوتا ہے. آپ دیکھیے پانچ الف سے کہیں زیادہ مد کرتے چلا جاتا ہے, کیا اس کی اجازت ہے؟ کہیں اجازت نہیں. المنح الفکریہ دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا, کہیں کسی کتاب میں قرآن کریم میں تلاوت کے دوران پانچ الف سے زیادہ مد کسی بھی جگہ نہیں. اذان میں زیادہ زیادہ سات کا ہے اور وہ بھی شافی المسلک. یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ کوئی شافی المسلک امام اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر حنفی المسلک امام موجود ہے تو پھر ان سے کیوں نماز پڑھوائی جاتی ہے. اچھا اذان کا حال یہ ہے کہ کوئی حنفی المسلک عالم اذان میں پانچ الف سے زیادہ کی اجازت نہیں لکھ رہا ہے. سات الف کی اجازت جو ہے وہ شافی المسلک, لیکن اس کا استعمال سب کر رہے ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے مؤذن کی سانس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے پھیپھڑوں کی ایک سکت ہوتی ہے, ورنہ وہ اتنا لمبا مت کرتا ہے اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی, کھینچا چلا جاتا ہے. میرے بچوں اس کا نام فن نہیں ہے. مدارس میں لوگ فن سکھا کرتے ہیں, عوام کے یہاں تو بقدرے ضرورت اگر حرف صحیح ہو گیا اور اگر پھر لہجہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے مدارس تو مراکز تحقیق ہے, یہاں کسی بھی مسئلے کے سارے نواحی کو محفوظ رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے, کئی اینگل سے اس کی تحقیق ہوتی ہے. ہم شاید گفتگو لمبی ہو رہی, ہم آپ عزیزوں کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں, بہت اچھی کاوش آپ نے پیش فرمائی ہے, بعض بچوں نے تو بہت ہی اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے, یہ شعبے کی ترقی کی علامت ہے. حضرات اساتذہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بدلا عطا فرمائے, ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے اور اس کی ہر طرح اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. ضرورت اس کی ہے کہ اس ذات نے تو ہمارا اپنا انتخاب فرما لیا ہے اور اسی انتخاب کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان میں سے آپ ہیں ماشاءاللہ. ورنہ دیکھیے رات کی اندھیری میں نہ معلوم دنیا میں کتنے بندگان خدا ہیں کیسی واہی تباہی اور گناہوں میں ہوں گے اور اپنے آپ کو کوسوں رحمت خداوندی سے دور کر لیے ہوتے ہیں. لیکن اس کی توفیق دیکھیے, اس کی کرم فرمائی دیکھیے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو کیسی نیک نسبت کو یہاں جمع کر کیا کر رہے ہیں. اگر رحمت خداوندی ایسی مجالس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے تو کس کی طرف ہوگی؟ شکر بجا لائیے اور اس کے انتخاب کی لاز رکھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی صحیح قدر دانی کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.